الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قرآن مجید کی سورۃ النحل میں ایک ایسا رکوع ہے کہ جس کے مطالعے کے بعد ہم مسلمان جو پاکستانی ہیں اس ملک میں رہتے ہیں اپنے حالات کا اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کیا تھے کیا بن گئے اور ایسے حالات جو ہمارے بنتے جا رہے ہیں کیوں ایسے بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا. جن لوگوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا, ہجرت کی, صرف اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو دنیا میں بڑا اچھا ٹھکانہ دوں گا. اگر ذرا تھوڑا سا سیرت نبوی کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو ذرا کال کیجئے, سوچئے اور اپنے آپ کو اس وقت لے جائیے جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہوئے ان سب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں یا ہوئیں, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. من بعد ما ظلموا, یہ ظلم کیا تھا جو اللہ کے رسول پر کیا گیا, صحابہ کرام پر کیا گیا؟ کیا ظلم تھا, کیا زیادتی تھی جو اہل مکہ نے آپ پر اور صحابہ کرام پر کی؟ بہت بڑی بات تو یہی تھی ان سب کے لیے کہ آپ نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت کیوں دی ہے اور مسلمانوں نے اس دعوت کو قبول کیوں کر لیا ہے. مسلمان ہونے کے جرم کی سزا جو ہے وہ یہی تھی کہ سبھی لوگ ظالم بن گئے تھے اور مسلمانوں پر یہ ظلم توڑتے تھے. اور یہ ظلم کی مختلف شکلیں تھیں, کسی کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, کسی کو باندھا ہوا ہے, کسی کا سوشل بائیکاٹ ہے اور دوسروں کو ابھارا جا رہا ہے اور سب کو منع بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں رکھنے. یہ سب کچھ ہوا اور مسلمان اس کو برداشت کرتے کرتے آخر ترک وطن اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. یہ جو ہجرت ہے جو مسلمانوں نے کی, اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی جذبہ نہیں تھا کہ ہم اپنے دین کو, اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دے دی. اور جس قربانی میں اگر آپ کاؤنٹ کریں, ان کو گنیں, تو محسوس یہ ہوتا ہے اپنے گھر بار, اپنے رشتہ دار, اپنا اولاد, اپنی اولاد, اپنے والدین, حتیٰ کہ اپنا کاروبار, اپنی زمین, اپنا گھر, سب کچھ چھوڑ دیا اور خدا حافظ کا. کیوں؟ فی اللہ, اس لیے کہ اپنے دین کو بچانا ہے, اور اپنے دین کو بچانے کی خاطر یہ سب قربانیاں گوارا ہیں, مگر اپنے دین کی قربانی نہیں دی جا سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دے دی, اور اس طرح صحابہ کرام سب سے پہلے ہجرت کر کے تشریف لے گئے حبشہ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو وہاں روانہ کیا تو آپ نے ساتھ یہ بھی رائے دی, آپ نے یہ فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ, اس لیے کہ وہاں کا حکمران جو ہے گو عیسائی ہے مگر عادل ہے, منصف ہے, انصاف کرتا ہے, تم وہاں چلے جاؤ. تو صحابہ صرف اس بنیاد پہ اپنے ترک کے وطن اختیار کرتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ہجرت جو انہوں نے کی, اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا والذین ہاجروا فی اللہ, جن لوگوں نے صرف اللہ کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, اللہ ان سے فرماتا ہے میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, میں دنیا میں بہترین تمہیں ٹھکانہ دوں گا. اس لیے کہ کچھ قربانی انسان دیتا ہے نا تو اس کی کوئی ویلیو بنتی ہے, دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک نظریے کی خاطر قربانی دی ہے, سب کچھ چھوڑا ہے, یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, یہ مقصد کے لیے, نظریے کے لیے, اس کو پانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے لیکن اپنے نظریے کو نہیں چھوڑیں گے. ایسے لوگوں کی ویلیو بنتی ہے, ایک روب قائم ہوتا ہے, دوسرے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے, ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کو جس قدر بھی لرزایا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ڈگمگائیں. ایسی صورتحال بنی اور اللہ نے وعدہ دیا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے. اور بہترین ٹھکانہ کیا ملا؟ صحابہ جہاں گئے بالفرض حبشہ میں تشریف لے گئے, وہاں پیچھے پہنچ بھی گئے, آنے والے آ بھی گئے کہ کسی طرح آپ ان کو گرفتار کر کے جھوٹ بول کے الزامات لگا کے کوئی رشوت دے کے بادشاہ کو, اس کے حواریوں کو کسی طرح ہم قائل کر لیں کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں, اور جب ان کو اپنے ہاں لے آئے تو پھر ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں, ظالم نہیں چھوڑتا. وہ کہیں بھی مسلمان پہنچ جائے پیچھے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ کسی طرح ان کو رہا, ان کو چھوڑ دیجئے, ہمارے حوالے کر دیجئے, یا ان کو اپنے ہاں قید کر لیجئے. اور جب یہ وہاں پہنچے تو بادشاہ کو شکایتیں پہنچی, بادشاہ نے ان کو بلایا, اسحما اس کا نام تھا, حبشہ کا جو حکمران تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا نجاشی, اسی طرح مصر کا جو حکمران ہوتا اس کا ٹائٹل ہوتا فرعون, اور یمن کی جو سلطنت تھی اس کا جو حکمران تھا یا ہوتا اس کو تباع کہتے تھے, اور اس طرح روم کا جو حکمران ہوتا اس کو قیصر, اس وقت کے ٹائٹلز تھے, اور ایران کے حکمران کو کسرا کہا جاتا تھا, یہ سب ٹائٹل ہیں اس دور کے. تو نجاشی کو کہا گیا کہ جناب یہ لوگ ہیں آپ کے ملک میں آئے ہیں, ان کو ہمارے حوالے کیجیے. نجاشی نے کہا سب سے پہلے میں مل تو لوں کیسے لوگ ہیں. تو جب ملاقات ہوئی بھرے دربار میں ان سے پوچھا گیا تم کون ہو, کیا ہوا تمہارے ساتھ, تم کیوں ہمارے ملک میں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم گمراہ تھے اور ایسے عجیب و غریب کام کیا کرتے تھے جس میں چوری, ڈاکو, ڈکیتی, قتل, آپس میں لڑائیاں اور فحاشی, جو کچھ ہو سکتا تھا ہم کرتے تھے. اللہ نے ایک رسول ہمارے اندر اٹھایا اور اس نے آ کے ہم سے یہ برائیاں دور کروائیں اور ہمیں سیدھی راہ پہ لگایا. اس نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو, بس اس پہ یہ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, یہ ناراض ہو گئے. بادشاہ نے کہا تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا نبی ہمارا کیا کہتا ہے؟ یہی کہ شرک کو چھوڑو, ایک اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤ, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں سے پیار کرو. انہوں نے شکایت کی کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا عجیب و غریب عقیدہ رکھتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہاں سورہ مریم کی تلاوت کی. بادشاہ سنتا ہے, دیکھیے حق جیسے پیارے رسول فرماتے ہیں الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ اپنی برتری ثابت کرتا ہے، اس کو کم تر ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو سیدنا جعفر نے وہاں سورہ مریم کی تلاوت کی، طے کر لیا تھا کہ بادشاہ سے جو بات کرنی ہے عین اسلام کی کرنی ہے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرنی، نہ ڈرنا ہے نہ خوف کا شکار ہونا ہے اور نہ ہی جھوٹ بولنا ہے، طے کر لیا تھا. سورہ مریم کی تلاوت کی بھرے دربار میں، اور بادشاہ نے جب سنی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور جعفر طیار کو کہتا ہے کہ واللہ جو تم نے کہا، قرآن نے جو کہا ہے، ان آیات جو تم نے پڑھی ہیں، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں اور قرآن کے کہے میں اتنا برابر بھی فرق نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس کو. عقیدت مند ہو گیا، حق بات پہنچی ہے. مسلمان کون تھے؟ مظلوم تھے، وہاں پہنچے ہیں، اللہ نے عزت دی. وہ پیچھے ڈیلیگیشن آیا پورا کہ کسی طرح ہم رشوت دے کے، برائب کر کے ان کو لے آئیں، مگر کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا منصف. نبی علیہ السلام کی بات صحیح ثابت ہوئی نا کہ وہاں کا بادشاہ منصف ہے، انصاف کرتا ہے. تو اس نے بات سنی، اس نے انصاف کا فیصلہ کیا، نہ صرف یہ کہ قرآن کو تسلیم کیا بلکہ مسلمان بھی، اور ساتھ یہ کہتا ہے کاش کہ میں اس رسول کے پاس جا سکتا، اور اللہ اگر اللہ مجھے موقع دے دے تو میں وہاں پہنچ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوؤں اپنے ہاتھ سے. اتنا عقیدت مند ہو گیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا باعزت؟ صرف ایمان، اللہ کے دین پر قائم رہے، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں اسے برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ عزت دی. یہ پہلا ایک قدم تھا، پہلی کامیابی تھی جو مسلمانوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی. ہمیں بھی یہ بہرحال ہماری تاریخ بتائی جاتی رہی کہ ہندوستان جب تھا تو ہم سب اکٹھے رہتے تھے، مگر ایک دو قومی نظریہ یہاں پیش کیا گیا تھا کہ ہندو مت ایک الگ مذہب ہے اور اسلام ایک الگ دین ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ایک الگ مملکت چاہیے جہاں وہ اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ہم آج کے بعد یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا ملک دیا جائے اسی دھرتی میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو دے دیا جائے تاکہ مسلمان وہاں آزادی سے رہ سکے. اور پھر ایک نعرہ اٹھا، وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہی اسی نعرے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا. میں اپنے آپ کو، یعنی ہماری جو ہم جو بات کے پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قربانیاں دی اور جنہوں نے یہ سوچ کے ہجرت کی کہ ہم اپنے ملک میں جائیں گے، وہاں مسلمان کی حیثیت سے رہیں گے. ان کی نیتیں، اکثر کی نیتیں یہی تھی. ان کو یہی کہا گیا تھا، یہی باور کرایا گیا تھا کہ تم یہاں مظلوم ہو، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تمہیں جابس نہیں مل رہی، تم بزنس نہیں کر رہے، تم پڑھائی نہیں کر سکتے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک تمہارا اپنا ملک نہیں ہوگا تم عزت حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو لوگوں نے سوچا، مسلمانوں نے سوچا واقعی یہ بہت اچھی موومنٹ ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو چلے تو ہمیں اور کیا چاہیے. تو ہم سب جانتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں کیا تاریخ بتاتے رہے، اور پھر ہم یہاں آئے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، میں ان کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کروں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اپنے دور میں ایران کو فتح کیا، عراق کی سلطنت فتح ہوئی، اور وہاں سے جب مال آنے لگا، دیکھ تو دیکھ کے روئے کہ یہ کہیں فتنہ نہ بن جائے مسلمانوں کے لیے. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی مہاجرین تھے انصار تھے ان سب کے وظیفے سٹائپنڈ مقرر کیے اور جب ان کو دینے لگے تو اس موقع پر یہی آیت پڑی کہ آج مہاجرین اور انصار یاد رکھو یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, تم اسلام پہ چلو تو صحیح میں تمہیں اس دنیا میں بہترین عزت دوں گا بہترین مقام دوں گا. یہ وہ مقام ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے. باقی رہا آخرت, یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تھوڑا ہے لیکن آخرت میں جو اجر ہے وہ سب سے بڑا ہے. یہ باور کراتے تھے کہیں بھول نہ جائیں کہ شاید یہ ہمارا کمال ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باور کرایا, سنو ایک وقت تھا تم مظلوم تھے تمہاری کوئی عزت نہیں تھی, اللہ نے تمہیں عزت دی ہے اور آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے قدموں تلے قیصر اور کسرا جیسی سپر پاورز ہیں. یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ کا وعدہ تبھی پورا ہوتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنا. اللہ کی راہ ہم یہاں آئے اور اس کے بعد ایسے مصروف ہوئے ایسے ہمارے شغل ہو گئے کہ لگتا ہے کوئی لابی ایسا کام پہلے سے ہی کر چکی تھی کہ اس ملک میں اسلام کو نافذ نہیں کرنا, اور نہ صرف اسلام نافذ کرنا ہے بلکہ پروگرام یہی تھا کہ یہاں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ان کے اندر طبقاتی علاقائی زبان کی عصبیت پیدا کر کے ان کو آپس میں متنفر کر دیا جائے لڑا دیا جائے یہ اکٹھے نہ رہ سکیں, اور جس مقصد کے لیے یہ آئے ہیں وہ مقصد بھی پورا نہ ہو سکے. اور پھر یہی کچھ ہوا. ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آج واقعی ان واقعات کو جانتے ہوں جو ہجرت کے موقع پر سن 1947 میں یہ سب کچھ پیش آیا. کتنے لوگ ہیں جو ان جانتے ہوں, وہ والدین کی بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں اور ماؤں کی بیٹیوں کی عورتوں کی جو عصمتیں لوٹی گئیں, بچوں کو نیزے کی انی پہ نچایا گیا, آج کون ہے ان کو یاد کرنے والا؟ اب بے حسی کی جو صورتحال ہے وہ ہم جانتے ہیں. قریبی شہر میں کچھ ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. کہاں وہ مسلمان جس کے بارے میں کہا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمانوں کی اپنی حالت یوں ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے, جس طرح جسم کا ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے اور پورا جسم درد محسوس کرتا ہے, اسی طرح مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اس کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہاں بیٹھا ہوا امن کی حالت میں مسلمان وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں پرسکون ہوں, مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. آج تو ہماری حالت یہ کہ قریبی شہر میں کچھ ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا, حالات یہ بنا دیے گئے ہیں. اور دوسری طرف ویسے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اب تو ہمارے میڈیا کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اس علاقے کی کوئی خبر پہنچا سکے, نہیں دوسروں کی پہنچائیں گے, فحاشی کی الٹے کاموں کی وہ خبریں ضرور پہنچائیں گے, اس کو نمایاں کریں گے, مرعوب ہے نا, اس کو نمایاں کریں گے, مگر اپنے مسلمانوں کے ساتھ شام میں فلسطین میں عراق میں مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کوئی نہیں ہے کہ میڈیا پہ ایسی خبروں کو لا سکے. کیا ہم میں کوئی لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت سوریا کے جو مسلمان ہیں جہاں وہ مہاجر بن کے بیٹھے ہیں وہاں ان پر کیا آفتیں آئی ہوئی ہیں؟ یقین مانیے کہ برف باری ہو رہی ہے, برف باری کھلے میدان میں پڑے ہیں, کئی بچے صرف سردی کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو گئے, کوئی کمبل نہیں, کوئی کپڑا نہیں, کوئی سویٹر نہیں جس کو پہن کے وہ یہ کہہ سکیں کہ ہاں واقعی ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے اور ہم خود اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں لا علم ہیں. क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है? पता साफ चलता यही है कि हम लोग अपने मकसद से गाफिल हो गए, हम छोड़ बैठे हैं उस चीज को जिसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी थी। अल्लाह ने जिस वजह से इज्जत देना चाही थी हमें, हमने उसको इज्जत नहीं समझा, हमें दुनिया की लालच ने, उसकी हिर्स ने यही समझा दिया कि इज्जत इसी चीज में और किसी चीज में नहीं। अल्लाह ने जलील करके रख दिया है और ये जिल्लत हम देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। इसलिए अल्लाह अपने वादे को पूरा करने को तैयार है, मगर हम नहीं कर रहे, हम निभाना नहीं चाहते। सोचिए आज जो कुछ हमारे यहां हो रहा है, क्या वाकई दुनिया ये कह सकती है कि ये मुसलमान है? क्या इस्लाम यही है? हम खुद समझते हैं कि इस्लाम यही है, हम जानते हैं कि इस्लाम नहीं है, मगर हमारी हरकतें अपने अंदर घर के अंदर जिस किस्म की हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई फितना, ये अजाब है अल्लाह ताला का अजाब, जिसको अल्लाह ताला ने इसी रुकू में हम मुसलमानों को समझाते हुए ये बात समझाई कि देखो अफा अमीन अल्लदीन मकर उस्सय्यात, जो लोग बसे पर्दा बैठ के अपनी चालें चल रहे हैं, तदबीरें कर रहे हैं और सब मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों के अंदर जो मुनाफिक हैं वो मारे आस्तीन हैं वो, इन सब को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कभी बेखौफ ना होना मुझसे, मैंने जब पकड़ा, अभी मैं ढील दे रहा हूं, मैंने जब पकड़ा तो याद रखना ऐसा पकड़ूंगा कि जिसकी शायद कोई शक्ल तुमने दुनिया में ना देखी होगी। ये चालें क्या हैं, क्या खुफिया साजिशें पसे पर्दा बैठ के हमारे अपने लोग दूसरों के कहने पे इस्तेमाल होके ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये क्या है? और बजाय मुंह पे ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान, उसको कुछ हो रहा है। क्या दुनिया नहीं जानती कि इस वक्त जो जो एक वार है, जो मुसलमानों पर मुसल्लत कर दी गई है मीडिया की, और मीडिया जिस तरह माहौल को बना रहा है, क्या ये इस्लाम की खिदमत है? क्या ये उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे? क्या ये खरीदे नहीं हुए, खरीदे नहीं गए? कौन सी ऐसी भलाई है जो मीडिया से पब्लिक को दी जा रही हो? हर वक्त उनको टॉर्चर दिया जा रहा है खबरों के जरिए से, पूरा अखबार पढ़ लें, खबरें सुन लें, मीडिया देख लें, कहीं कोई खैर की खबर ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज है तो वो भी इसी किस्म की, जिसमें एक एक मुसलमान अजियत महसूस करे, उसको तकलीफ हो, और एक भले मुसलमान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको इतना उछाला जाए, इतना बुरा बना के पेश कर दिया जाए, और अपनी बड़ी करप्शन जो है मेगा करप्शन वो अगर हो तो उसको छोटा सा बना के पेश किया जाए, ये कौन सा इंसाफ है? ये साफ पता चलता है कि बहुत बड़ा एक सेटअप है जो खरीद लिया गया है, डिजाइन किया गया है, और वो बैठ के इस किस्म की मक्काराना चालें चल के हम मुसलमानों के अंदर इसी किस्म के हालात को पैदा कर रहे हैं। ये मुसलमान संभल ना सके, खड़े ना हो सके, यकीन मानिए इन्हीं को मैं कहना चाहता हूं, इन्हीं को, तुम ये समझते हो कि शायद हम इस्लाम की और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये कोई खिदमत नहीं है। जिस किस्म का तुम पब्लिक को ख्यालात दे रहे हो और प्रोग्राम पेश कर रहे हो, ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की सरहद के परे हो रहा है, और अगर वही कुछ करना है जो यहां हो रहा है तो फिर सरहदें बनाने की कोई जरूरत नहीं। जाइए उन्हीं के पास बैठिए, उन्हीं के गुण गाइए, आपको हिंदू अच्छा लगेगा, यहूदी अच्छा लगेगा, ईसाई अच्छा लगेगा और सिख अच्छा लगेगा, मगर मुसलमान के बारे में आपके मुंह में या आपके कलम में कोई ताकत नहीं है कि कुछ खैर की बात कह सके। ये हमारे हालात है, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا امن الذین مکروا السیئات، یہ جتنی بڑی سے بڑی چالیں چلیں جس کے اثرات برے ہوں اس کو سیئہ کہتے ہیں، جتنی بڑی سے بڑی چالیں چلیں اور جس کے اثرات انتہائی برے ہوں، یہ یاد رکھیں اللہ سے بے خوف نہ ہوں، اَن یخسف اللہ بہم الارض، اللہ اپنی سزاؤں میں اپنے عذاب میں سے ایک ایسا عذاب بھی ان پر بھیج سکتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھے ہوں وہیں اللہ زمین کو پھاڑ دے اور پھاڑ کے ان کو اپنی بلڈنگ سمیت زمین کے اندر غرق کر دے، اور اللہ نے ایسا کیا ہے ماضی میں. اور اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جائیں تو کچھ علاقے ایسے لگتے ہیں جہاں واقعی اسی قسم کے کام ہو رہے تھے، بڑے چال باز مکار قسم کے لوگ بیٹھے، وہ سازشیں کر رہے ہیں، قرآن کی توہین، رسول کی توہین، اسلام کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق، یہ سب ہو رہا. لیکن یہ سب کچھ ہوا، آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، مجھے اتفاق ہوا عمرہ کرنے کا، تو انہی دنوں اخباروں میں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ ترکی کے کسی علاقے میں مرمرا جو سمندر ہے اسی کے بالکل پاس کر کے ایک شہر تھا، اس شہر میں کوئی زمین پھٹی ہے اور بہت سی بلڈنگز اس کے اندر غرق ہو گئی. تو اتفاق سے میں حرم میں گیا، نماز پڑھی ظہر کی، تو ظہر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کچھ بڑے بزرگ ترکی کے، بڑے خوبصورت انسان، بزرگ، داڑیاں ان کی، اور بہت سے نوجوان ان کے ارد گرد، اتنے ہمبل اور اتنے چہرے ان کے سرخ، آنکھوں میں آنسو، بیٹھے باتیں کر، مثلا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بڑی انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز کے بعد ہی بیٹھے رہے. مجھ سے رہا نہ گیا یہ منظر دیکھ کے، ان کے کوئی بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ، جن کے ارد گرد وہ سارے پہلے اکٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں بڑے ادب سے سلام کیا، عربی میں گفتگو کی، تو مجھے کہنے لگے تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو، ہم بڑے بدبخت لوگ ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے تم نے خبر نہیں پڑھی کہ ترکی میں مرمرا کے ساتھ ہی جو شہر ہے وہ پورے کا پورا، آدھے کا آدھا شہر غرق ہو گیا، زمین پھٹی ہے، سب غرق ہو گئے اس میں. میں نے کہا ہاں خبر تو پڑی، لیکن اتنی ہولناک خبر نہیں تھی، معمولی سی خبر آئی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اس قسم کی خبریں جو لوگوں کو عبرت دینے والی ہوں، ہمارا میڈیا کہاں شائع کرے گا ان کو. پھر بتانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا ہے ہمارے علاقے میں ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی بلڈنگ تھی جس میں ایسے ایسے لوگ جمع تھے جنہوں نے یہ طے کر رکھا تھا، ڈہریے تھے، اور پھر اس کے علاوہ یعنی بے دین تھے، اسلام کے مخالف، مسلمانوں کے مخالف، ہر وقت بیٹھ کے سازشیں کرنے والے، اور عجیب و غریب قسم کی پلاننگ، پیسہ ہے تو اندھا ہے، کوئی پتہ نہیں ان کو، حد ہی نہیں ہے، اور انہوں نے چھوڑا ہوا پیسہ، رمضان کے دن تھے تو وہاں سب کو اکٹھا بھی کیا ان لوگوں نے، بہت پبلک آئی، اور اس پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے دین کا مذاق اس طرح اڑایا کہ قرآن کو اٹھا کے اس نے نیچے پھینکا اور اپنے پاؤں تلے رکھا. کہتے ہیں یہ منظر جس نے بھی دیکھا، بہرحال اسی لمحے زمین پھٹی ہے اور وہ پوری بلڈنگ سب انسانوں کو لے کے اپنے اندر غرق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آیا، زمین برابر ہو گئی، ان کا وجود ہی نہیں ملتا. یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عبرت کے اسباق جو ہیں وہ ہمیں دکھا رہا ہے دنیا میں، مگر ہم نہیں سمجھ رہے. اس کے بارے میں فرمایا اَن يَخْسِفَ بِهِمُ اللَّهُ الْأَرْضِ، کہ اللہ چاہے تو کسی بھی وقت زمین کو یوں پھاڑے. کیا یہ سن 2005 میں جو کشمیر میں اور ادھر سارا زلزلہ آیا ہے ہم نہیں جانتے؟ کشمیری بھائیوں سے پوچھیے، وہ خود عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ہمارے سامنے زمین پھٹی ہے، اور زمین پھٹنے کے بعد مکان کے مکان اندر چلے گئے ہیں، اور پھر ایک اور جھٹکا آیا اور اس کے بعد زمین مل گئی. یہ دور کی بات نہیں ہے، اپنے ہاں یہ ہو چکا ہے، لیکن ہمارا میڈیا ایسی باتوں کو ظاہر نہیں کرتا، اس لیے کہ جرائم اس کو روکنا میڈیا کا فرض نہیں ہے، ہاں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا یہ اس کا فرض ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کی خبریں دے کے لوگوں کے منہ سے میں یہ نکلواؤں اللہ میری توبہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ خبریں ایسی سنیں جس کو وہ کہیں اللہ نہیں ہے، اللہ کا نام ہی نہ لیں لوگ، دین کو بھول جائیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یسبقونا ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ زمین کو پھاڑ دے، ان کو دھسا دے۔ ایک طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا یہ ہے او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے پاس میری طرف سے ایسا عذاب ایسی جگہ سے آئے جس کا انہیں شعور تک نہ ہو، یہ سزا کا کیسے ملی، پتہ ہی نہ چلے میں کیوں مارا گیا، مارنے والے کو بھی پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ خودکشی کے اقدامات جو ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جو جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے کیا باندھا گیا، مجھے کیا دیا گیا ہے، اور جو وہ قریب پہنچتا ہے تو ریموٹ کنٹرولر سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ کئیوں کو لے بھی جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اچھے بھلے گھر سے نکلے ہیں سیر کرنے کے لیے مری کے پہاڑوں کی، واپسی پہ وہ بس بے قابو ہو گئی اور گہری کھائی میں جا گئی، اور پھر لاشیں گھروں میں پہنچتی ہیں۔ جہاز میں اڑ کے آتے ہیں کہ پروگرام یہی ہے کہ اسلام آباد یا کراچی چلے، اور جہاز ابھی اسلام آباد میں پہنچتا نہیں تو راستے میں آگ لگ جاتی ہے اس کو، سب کی لاشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ من حیث لا یشعرون، پتہ نہیں چلتا، اللہ چاہے تو آرام سے پکڑ سکتا ہے، مگر ہم ایسی عبرت ناک باتوں سے کوئی عبرت لینے والے نہیں ہیں، نہ ہمیں خیال آتا ہے، نہ اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب تھوڑا سا زلزلہ آتا تھا تو گھروں میں اذانیں ہوتی تھیں، لوگ مسجدوں کا رخ کرتے تھے، مسجدیں بھر جاتی تھیں فجر کے وقت بھی عشاء کے وقت بھی، مگر آج ہماری یہ مسجدیں خالی پڑی۔ کوئی شے ایسی نہیں جو ہمارے خلاف کل اللہ کے بارگاہ میں شکایت نہ کرے، اس نے کہنا ہے اللہ یہ مسلمان تھا جو میرے سینے پہ چلتا تھا، اذان بھی سنتا تھا، نہ اذان کا جواب دیتا تھا اور نہ مسجد کا رخ کرتا تھا، اور اس کی دیواریں، اس کے فرش، زمین کی چھت سب گواہی دے گی کہ میں محلے میں تھی مگر بے آباد تھی، اور فحاشی کے جو اڈے تھے وہ آباد تھے۔ کیوں نہیں اللہ خوش ہوتا ہم سے، کیا وجوہات ہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اللہ چاہے تو ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، چلتے پھرتے پتہ ہی نہ چلے، گھر سے نکلا خیر سے اور گھر والے ڈر رہے ہیں پتہ نہیں اب زندہ واپس آتا ہے کہ نہیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، اندھی گولی آتی ہے بندے کو اڑا لے جاتی ہے، وہ آدمی اچھا بھلا قریب سے گزرا، بم بلاسٹ ہوا ختم ہو گیا۔ اس لیے زندگی اور موت کا تھوڑا سا پہلے احساس ہوتا تھا کہ زندہ رہیں گے، اب تو شاید یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کب تک زندہ ہے، اور واقعی ہم نہیں جانتے، لیکن کیا واقعی گھر زندہ واپس آتے ہیں یا نہیں، ایک خیال یہ ضرور اب ذہن پہ سمایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا او یاخذہم علی تخوف، یہ چوتھا انداز ہے اللہ تعالی کا، کہ یا پھر میں ان کو پکڑ لوں علی تخوف، تخوف پر۔ تخوف کا دو مطلب ہے، آہستہ آہستہ خوف مسلط کر کے، آہستہ آہستہ کمی کر کے میں ان کو پکڑ لوں۔ زوال جب کسی بھی قوم کو آتا ہے نا تو ہر شے کی کمی شروع ہو جاتی ہے، اخلاق کی، تعلقات کی، معاملات کی، دیانتداری کی، صداقت کی، شرافت کی، سب کمی شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ کمی شروع ہوتی ہے تو پھر قومی زوال اس طرح پھیل جاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا ایک دوسرے سے خوف کھاتا ہے. اور اس خوف کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں دوسرے سے خوف کھا رہا ہوں، نہیں، میرا خوف یہ بھی ہے کہ میرا بزنس کیسے چلے گا. بزنس نہیں ہے، ٹھپ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، جابز نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہمارے پاس ہیں مگر جابز نہیں ہیں. یہ سب ایک خوف ہے جو گھر گھر میں پھیل جائے گا. او یأخذہم علی تخوف، یہ میری باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالی کی باتیں ہیں. قرآن مجید میں اس قسم کے جو لیسنز ہیں صحابہ کرام نے سنے، یقین مانی ان کو سننے کے بعد انہوں نے اپنے دل کی جب کایا پلٹی تو ہر مصیبت کا، ہر دکھ کا سامنا کیا اور اس کو چیلنج سمجھا اپنے ایمان کے لیے، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حقیقت یہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے حالات پہ. یہ آئے دن جو عجیب و غریب قسم کی کیفیات اس ملک کی بنتی جا رہی ہیں، ایک خوف ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. اور ایک سچا مسلمان پاکستانی جو اس ملک سے محبت کرنے والا ہے وہ کیسے چین سے سو سکتا ہے؟ اس لیے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، بے چین ہوئیے، سوچئے وجہ کیا ہے. اور یہ ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے. آج کل کے جو دن ہیں بطور خاص، کئی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن معاملات اب بڑھتے جا رہے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. اور یہ فتنہ جو گھر سے باہر ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کل کو ہمارے گھر کے اندر بھی آ جائے. عقل مند انسان اسی چیز کو دیکھ کے اپنا پہلے سے ہی بندوبست کر لیتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ دوں یا اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں، نہیں، یہ پھر اپنی بزدلی اور جان بچانے کی فکر ہوگی. آپ کے اور بھائی بھی ہیں جو اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. اپنی ذات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کا دکھ اور درد بھی اپنے دل میں ہونا چاہیے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک مسلمان وہ ضرور سوچے اور ایک ایک پاکستانی ضرور سوچے، ورنہ حالات جیسے بنتے جا رہے ہیں یہی لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اور جو افسانے ہم پڑھتے ہیں یا کہانیاں جس کو آج ہم نے بنا لیا ہے کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، وہاں سے مائیگریشن ہو گئی، وہاں سے ادھر چلے گئے اور وہ بیچارے وہاں پھنس گئے، وہ مر گئے، وہ غروب وہ ڈوب گئے، یہ کہانیاں کل ہم نے سنی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کل کو ہماری کہانیاں دوسروں کو سنائیں. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں اور اپنی اصلاح کے لیے بھی ضرور سوچیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم واقعی اللہ کے صحیح بندے بننے کی کوشش کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.